جس کے آخری پڑھی جاتی ہیں اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، کہ جس کا جس پہلی آیت کا ترجمہ وہی کچھ یوں ہے کہ خدا لعنت کرے اس قوم پر کہ جو ظلم کرنے والی ہے، اور دوسری آیت کہ جس کی تلاوت میں نے کی، بہت جلد ظالموں کو علم ہو جائے گا کہ ان نے جو ظلم کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا برا ٹھکانہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد۔ اجدادِ گرامی، ہمارے یہاں کلامی عقائد میں ایک بحث ہے، حسن قبح عقلی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی بری کام کا، بری چیز کا حکم نہیں دیتا، اور جس بری کام کا، جس برے کام کا خدا ہمیں حکم نہیں دیتا، عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، اور جسے عقل اچھا کہتی ہے، جسے جس کی عقل تعریف کرتی ہے، شریعت بھی اور اللہ بھی اسی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جسے پسندیدہ اور محبوب قرار دے، عقل بھی اس کی تائید اور تسلیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو ہمارے یہاں حسن قبح عقلی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک چیز عقل کو ناپسند ہے تو وہ خدا اور شریعت کو بھی ناپسند ہے، ایک چیز اگر عقل کو پسند آ رہی ہے اور اچھی ہے عقلی طور پر، تو وہ خدا کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے اور شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ صرف ایک نقطہ جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ حسن قبح عقلی عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ایک انسان جو خواہشات کا پجاری ہے، نفس کا اسیر ہے، وہ جناب میری عقل یہ کہتی ہے، مثال کے طور پر جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا کہ جب ہمارے مسیح اور ہندو بھائی کھڑے ہوئے کہ ہمارے نام پہ شراب کیوں بک رہی ہے، تو یہ پاکستانی مسلمان اور پارلیمنٹیرینز جو کھڑے ہوئے اور شراب کی حمایت میں یہ بل پاس کر لیا کہ جناب یہ شراب خانے کھلنے چاہیے۔ ان عقلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس عقل کی بات ہو رہی ہے؟ جو در حقیقت نفسانی خواہشات کی غلام عقل نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کی عقل اس کی شہوت اور خواہشات پہ غالب آ جائے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، کائنات کا امیر ترین انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری عقل تمہاری خواہشات پر اور تمہاری نفسانی خواہشات پہ غالب آ گئی ہے۔ اس بنا پر حسن قبح عقلی کا مسئلہ ہمارے یہاں اور دوسرے مسائل کے اسلامی میں موجود ہے، میں اس میں زیادہ بحث نہیں لگاؤں گا کیونکہ موضوع یہ نہیں میرا۔ اصل موضوع یہ ہے کہ انہی بری چیزوں میں سے ایک بری چیز ظلم ہے، توجہ رکھیے گا، جسے ہر سطح پر ہر شکل میں عقل بھی جس کی مذمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ قاعدہ کلی جو ہمارے یہاں موجود ہے حسن قبح عقلی کا، یہ بھی اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، انصاف ہے، عدالت ہے، آزادی ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، انسان دوستی ہے، یہ وہ اچھائیاں ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ اقدار ہیں کہ جسے ہر زمانے کا انسان پسند کرتا ہے، ہر معاشرے کا انسان اسے لائک کرتا ہے، ہر طبقے کا انسان اسے اپنے لیے محبوب و پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہر زمانے کا انسان، ہر طبقے کا انسان، ہر نسل کا انسان اسے بری ذمہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے ظلم، جھوٹ، ناانصافی، دھوکہ، فریب، غش، اور اسی قسم کی جتنی برائیاں ہیں جو منفی اقدار کہلاتی ہیں، غیر انسانی اقدار کہلاتی ہیں، عزیزان گرامی یہ کیا ہیں؟ ان سے عقل اپنے آپ کو بری ذمہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ظلم ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا ریشہ اور جس کی روٹس انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ سورہ روم ارشاد ہوا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت پر انسانوں کی فطرت کو بنایا گیا ہے، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں اللہ نے جو فطرت بنائی اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ انسان کی تعریف کی جاتی ہے کہ انسان ایک معاشی حیوان ہے، وہ حیوان کہ جو مل جل کر ایک نظم اور منظم طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، لہذا اس انسان کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اس انسان کے لیے ایک لا کی ضرورت ہے، تاکہ وہ انسان نہ اپنی چار دیواری میں کسی کے جبر و تسلط کو قبول کرے، اور نہ کسی کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے تجاوز کر کے اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال لے یا ان کا استحصال کرے۔ یہاں پر قانون کی صورت پیش آتی ہے، یہاں پر اجتماعی قانون لاگو ہوتا ہے انسان پر۔ آپ اپنی زندگی میں آزاد ہیں، جس کو ہمارے کہا لا اکراہ فی الدین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا میں جو چاہے کروں، یقیناً آپ جو چاہیں کریں، آپ سے مربوط ہے، مجھ سے مربوط ہے، ہر انسان سے مربوط ہے، لیکن مجھے وہی کرنا چاہیے، توجہ رکھیے گا، کہ جس کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے۔ بہت سادی سی مثال عرض کروں، گفتگو کا آگے بڑھاؤں۔ آپ ایک کمپنی میں ملازم ہیں، آپ ایک ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لائک راہ الدین کی آیت کیا کہتی ہے، آپ آزاد ہیں جو چاہے کریں، لیکن کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ وہاں جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح آئیں جائیں، بیٹھے کام کریں، کوئی ٹائمنگ نہ ہو، آپ کہیں گے ہرگز نہیں جی، دو ہفتے بعد لیٹر آ جائے گا جناب گھر بیٹھیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی مدر پدر آزاد ہو جائے۔ ایک ملازمت کے ادارے میں آپ ملازم ہیں، لا اکراہ فی الدین آپ آزاد ہیں، لیکن در حقیقت آپ آزاد نہیں ہیں، آپ کو ایک قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ لہذا لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں انسان جو چاہے کرے، ہاں آزاد ہے، اختیار ہے کہ برائی اپنائے یا اچھائی اپنائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرًا و اما کفورا، کافر بن جاؤ، ناشکرے بن جاؤ، یا شکر گزار بن جاؤ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، لیکن تمہیں کرنا وہی ہے اور کرنا وہی چاہیے جو اللہ رب العزت نے قانون زندگی بنایا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب انسان اپنی نجی زندگی میں جو چاہے کرے آزاد ہے، کسی کو روک ٹوک کی، تجسس کی ٹوہ لگانے کی ضرورت نہیں، کیمرہ اور دوربین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں آدمی کیا تجسس کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہی شخص ایک مشتری کے پاس آئے، کہنے لگے میرے گھر کے سامنے ایک گھر ہے اور وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں، نوجوانوں کی ٹولیاں آتی ہیں کئی گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد چلی جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے لوگ آتے ہیں، پھر ان میں جو ہے نئے گروپ آ جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم نے گنا ہے کہ اتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ کہا کہ ایسا کرو، گن کے آؤ ایک دن میں، ایک ہفتے میں کتنے لوگ آتے ہیں اس گھر میں۔ اب یہ بیٹھ گیا اور کہا کہ جو گنو تم ایک بوری لے لینا، اس میں پتھر جمع کرتے رہنا۔ اب اس نے کیا کیا، بیٹھ گیا صبح سے شام تک، بھائی ایک آیا، دو آیا، دس آئے، بیس آئے، چلے گئے، پھر دوبارہ ڈالا، پچیس آئے، تیس آئے، ایک ہفتے میں جناب اچھی خاصی بوری تیار ہو گئی، بھاری بوری، بڑی مشکل سے اٹھا کے لایا دو تین مزدور کے ساتھ۔ قبلہ مشتری صاحب، یہ آپ کی خدمت میں، آپ نے کہا تھا مجھے خیال ہے، مجھے خدشہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے کوئی قہوہ خانہ کھلا ہے، کوئی برائی کا مرکز کھلا ہے، وہاں پہ کوئی برائی ہو رہی ہے، نوجوانوں کی ٹولیاں آتی ہیں اور وہاں پہ کچھ دیر بسر کرتی چلی جاتی، پھر لوگ نئے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بوری اٹھا کے لائے چار مزدوروں کے ساتھ، اسے خود اٹھا سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تمہیں پتا ہے وہ گھر میرے استاد کا تھا، جب استاد کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں ایک لائبریری کتاب خانہ تھا، اس نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو کتاب خانہ وقت پہ عام کر دیا جائے، عام لوگوں کے لیے۔ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ مختلف ٹولیاں آتی ہیں، یہ طالب علم ہیں، علم دوست افراد ہیں، علم کی تشنگی بجانے کے لیے میرے استاد کے گھر آتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب ٹو لگانا کتنا برا ہے، تجسس کرنا۔ جب تم اپنے ہی گنے ہوئے پتھروں کے وزن کو نہیں اٹھا سکتے، تو روز قیامت تم ان افراد پہ جو تہمتیں لگا رہے ہو، اس کے بارے سنگین کو کیسے اٹھاؤ گے؟ اب یہ نجی زندگی میں ہمیں اختیار نہیں ہے، قانون ہے، جو آپ آزاد ہے جو چاہے کریں، لیکن اجتماعی زندگی میں قانون ہونا چاہیے، ایک لا ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسلامی انقلاب سے قبل آیت اللہ بہشتی جو چیف جسٹس رہ چکے ہیں، سات زمانوں کے مالک تھے، ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، عالم فاضل شخصیت تھے، اور ایران کا اسلامی نظام بنانے اور کانسٹیٹیوشن بنانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ رات کی تاریکی میں شاہ کا ضمانت جا رہے تھے، سگنل کی ریڈ لائٹ تھی، وہاں رک گئے، ان کے برابر میں جو شخص موجود تھا وہ کہتا ہے ہم نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں، ہم نے کہا قبلہ گاڑی آگے بڑھائی، کہا کہ خبردار، میں نظام کو قبول نہیں کرتا، نظام شہنشاہی کو، نظام پہلوی کو، نظام باطل کو، لیکن نظم زندگی کو قبول کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں مشرق کی نگاہ کتنی ہوتی ہے، میں نظم کو قبول، یہ ہمارے نظم کے لیے، کوئی بھی ملک ہو، یہ ہمارے نظم، ہماری جان کی حفاظت کے لیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اجتماعی زندگی یہ قانون ہے، اور وہاں پر ضرورت ہے ایک نظام کی، جسے نظام ولایت، نظام قرآنی حسن کہا گیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اب جن کی سوئی اللہ پہ اٹک جاتی ہے محمد پہ نہیں آتی ہے، یہ سمجھا ان کی توحید خراب ہے، جن کی سوئی جو ہے اللہ سے اتر کے محمد پہ آ جاتی ہے اس کے بعد ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہے، ان کی بھی توحید خراب ہے، ان کا دین بھی خراب ہے. نہیں، جو اللہ سے بلائے چلے گی محمد تک آئے گی، محمد سے چلے گی علی تک آئے گی، جو علی سے چلے گی امام زمانہ تک آئے گی، اور امام زمانہ کی غیبت کے نتیجے میں علماء کو وہاں کے پاس آئے گی. تو خداوند عالم نے ایک اجتماعی قانون وضع کیا ہے ہمارے لیے عزیزانِ گرامی، اور ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کو منع ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم عدل کے منافی ہے. عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کے جائز درست اور صحیح مقام پر رکھنا. مثلا ٹوپی کا مقام سر ہے، جوراب کا مقام پیر ہے، لیکن اگر برعکس کر دیا جائے یہ عدل نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا. اگر کوئی ٹوپی کو ٹوپی کے مقام پر یعنی سر پر پہنتا ہے اور جوراب کو پیر میں، تو یہ عدل کر رہا ہے. ظلم کیا ہے؟ انسان در حقیقت کیا کرے؟ عدل کو قبول کرے اور ظلم کی نفی کرے. یہی خطبے کے آخر میں ہمیشہ، اور اس یعنی ایران جانے سے قبل، کہ جب میں 95 میں ایران گیا تھا، اس سے قبل میں دو جگہ نماز پڑھا کرتا تھا. ابتدا میں بوتراب میں نماز پڑھا کرتا تھا، سید محمد نجفی صاحب مرحوم ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں آنا شروع کیا. شاید قبلہ اس وقت سے مجھے نہ جانتے ہوں، لیکن جب سے طالب علم بنا ہوں قبلہ مجھے جانتے ہوں. اس وقت زمانے سے میں یہاں نماز پڑھتا آ رہا ہوں، اور قبلہ کی عادت ہے کہ وہ اس آئے مجید کو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وینہى عن الفحشاء والمنکر ویعظکم لعلکم تذکرون. اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے. عدل یعنی ظلم سے نا انصافی، توجہ رکھے گا، یعنی ظلم یعنی عدل کے منافی ہے. عزیزانِ گرامی، جتنی بھی شکلیں ہیں ظلم کی، سب سے منع کیا گیا ہے، توجہ رکھیے گا. ظلم چاہے معمولی ہی سے کیوں نہ ہو. شیخ عباس قمی کا واقعہ مشہور ہے، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، صرف تذکر کے عنوان سے. اپنے دوست سے کتاب لی، کتاب لینے کے بعد واپس نہیں کر سکے، وفات ہو گئی. کتاب موجود ان کے گھر میں، صاحب کتاب کوئی اور ہے. رات کو خواب میں بیٹے کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا میں نے فلاں دوست سے کتاب مستعار لی تھی، جاؤ اور وہ کتاب اس کو دیا، فلاں جگہ رکھی ہے. بعض اوقات خداوند عالم رہنمائی کے لیے عالم برزخ سے مومنین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور ہماری اصلاح کے لیے در حقیقت ایسی چیزیں پیش کریں. ان کا بیٹا اٹھا، مطلوبہ الماری تک گئے، کتاب نکالی فلاں موضوع کی اور لے کے چلا. رستے میں اس کا پیر الجھا، کتاب گر گئی، اس کا ایک کونا ہلکا سا مڑ گیا. اس نے جلدی سے اس کو جھاڑا، صاف کیا اور چلا گیا، کتاب دے کے آ گیا. رات کو خواب میں والد آئے، کہا کہ بیٹا بہت اچھا ہے کہ تم کتاب دے آئے، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن ایک چیز کی کمی رہ گئی. کہا کیا والد محترم؟ کہا کہ کتاب جس حالت میں لی گئی تھی اس حالت میں واپس نہیں دی گئی. توجہ کیا اپنے حقوق الناس. ظلم معمولی سا کونا مڑ گیا، جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، توجہ رکھیے گا، جسے ہم امپورٹنس نہیں دیتے، چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا واقعہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر عمل کرے گا دیکھے گا، جو ذرے کے برابر برا عمل کرے دیکھے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا تھا اپنے سامنے مجسم حاضر پائیں گا. عزیزانِ گرامی، تو ظلم کی جو بھی شکل ہو، جیسی بھی شکل ہو. میں کسی موقع پہ عرض کیا تھا، بعض بچے ہوتے ہیں والدین کو جواب نہیں دیتے، بعض ہوتے ہیں سر پھرے نالائق جن کی تربیت نہیں ہوتی، والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے کلام بھی کرتے ہیں، بدتہذیبی بھی کرتے ہیں، بد کلامی بھی کرتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں. کچھ ہوتے جواب نہیں دیتے، غصے سے ماں باپ کو دیکھیں گے اور ہوں کر کے اور چلے جائیں گے. تو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جو تم غصے سے دیکھ رہے ہو ماں باپ کو، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، جس کو کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں لاتا، جس کی کوئی شمارش نہیں ہے، جس کو کوئی وزن نہیں کر سکتا دنیا میں، دیکھنے کے کوئی وزن ہے؟ یہ تو غیر مادی چیز ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کا وزن ہے. روز قیامت اس دیکھنے کا وزن کیا جائے گا، توجہ رکھیے گا. یہ جو غصے سے دیکھا ماں باپ کو، یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے. اس کو کیا ہے؟ اس ایک ظلم کی وجہ سے انسان کو، وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جاننے والا ہے کہ تم کس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہو، توجہ رکھیے گا. تو لہذا یہ بھی ایک ظلم ہے.
وہ ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک ظلم ہمارے مثلا شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا, ادھر عمران خان صاحب جا رہے ہوں تو پیچھے سے چھرا گھونپ دیا انہوں نے, یہ بھی ظلم ہے. ادھر سے امریکی سعودی سفیر آتا ہے وہ جو جو بکواس کرتا ہے یہ سنتے رہتے ہیں, جناب مہمان آیا تھا, شہزادہ آیا تھا, یہ بھی ایک ظلم ہے. کہاں ایران کی بارڈر اور کہاں بلوچستان کا وہ علاقہ کے جہاں پر ان 14 افراد کو, بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا اور یہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اس کا ملبہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ عین اسی موقع پر جو ہے وہ وزیر اعظم جب جا رہے تھے تو عین اسی موقع پر ظلم کا شکار کیا گیا. تو ظلم سیاسی ہو اجتماعی ہو, ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک محترمہ کے بیان پر کیسا واویلا کھڑا ہو گیا, حالانکہ وضاحت دی جا چکی ہے, بیان کیا جا چکا ہے, سب کچھ موجود ہے اور ظاہری بات ہے کسی کا کوئی نظام نہیں ہے. جو نظام ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے, نظام خدا ہے, نظام قرآن کریم ہے, کسی کا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میرا نظام ہے تو یہ در حقیقت خدا کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام لانے کی بات ہے جو خود قابل مذمت ہے. لہذا اگر تاریخ میں خواہ وہ حق نظام ہو یا باطل نظام ہو یا کوئی کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو اسلامی نظام سے منسوخ کر کے کہتا ہے یہ میرا نظام ہے, تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کا نظام نہیں ہے, آپ کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے, غلط توجہ کی وجہ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں. یہ جو کچھ نظام ہے نظام مصطفیٰ ہے, نظام الہی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی قابل مذمت ہے. جیسے گرامی وہ ظلم جو ہم در حقیقت شادی کے مسئلے پر انجام دیتے, میں سارے ظلم کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. مثلاً مہر کا مسئلہ ہے, نہ بچی سے پوچھا جاتا ہے نہ بچے سے پوچھا جاتا, جو اصل طرفین ہیں معاملے کو ان سے پوچھے نہیں جاتے, یہ بھی ایک ظلم کی ہے جناب. ہم کہتے اتنا ہونا چاہیے, ہاں والدین وسادت کر سکتے ہیں, واسطہ بن سکتے ہیں, مڈل مین کا کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن طے نہیں کر سکتے. طے وہی کرے گا جو طرفین یعنی دولہا دلہن کا معاملہ, یہ بھی ظلم ہے. یا جہیز کے نام پر جو اجتماعی ظلم ہو رہا ہے, یا اسی طریقے سے مثلا آپ سماجی طور پہ آپ دیکھیں, یہی بچی جو ایک نجی اسپتال میں جان توڑ گئی, آخر اس کا خمیازہ کب تک قوم بھگتتی رہے گی؟ ایسے نا اہل ڈاکٹر, ایسے نا اہل ٹیچر جن کو انگلش کی اسپیلنگ نہیں آتی, جن کو ٹیچر کی اسپیلنگ نہیں آتی, جن کو پانی کے فارمولا بتانا نہیں آتا نیومریکل انداز سے, یہ اجتماعی ظلم ہیں. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, لعن اللہ مدن قتلت کا ولعن اللہ مدن سمعت کا ولعن اللہ مدن سمعت بذلک فرضیت بے, یہ جتنے بھی ظلم جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے عزیزان گرامی, کہ تو روزانہ ہر شب جمعہ تم حسین کو سلام کرو اور جب حسین کی زیارت پڑھو تو قاتلوں پہ لعنت کرو, ظالموں پہ لعنت کرو اور ان لوگوں پہ لعنت کرو جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, سمعت یعنی سماعت کیا, دیکھا سنا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی اجتماعی ظلم ہو رہے ہیں اس لعنت میں من حیث القوم ہم سب شریک ہیں, ہم سب جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں ہم سب اس لعنت میں شریک ہیں. یہ لعنت کسی اور پہ نہیں ہے, اسی پاکستانی معاشرے پر ہے کہ جہاں پر ہم ظلم و ستم کو دیکھتے خاموش ہیں. ہمارے ساتھ نہیں ہوا, اتنے لوگ بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں, بھئی ہمارے ساتھ نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, یہ ظلم کی جتنی شکلیں ہیں, خواہ وہ انفرادی حیثیت سے ہو, خواہ وہ والدین کے حقوق کی تضعیف کی حیثیت سے ہو, خواہ وہ زن و شوہر کے حقوق کو پامال کرنے کی حیثیت سے ہو, کسی بھی شکل میں ہو وہ قابل مذمت ہے. اور زیارت وارث کا یہ جملہ اعلی لعنت اللہ مانتا چاہتا ہوں, یہ جملہ کہ سمیت بذلک فرضیت بے, کہ ہم سب شریک ہیں. آج آپ دیکھیے کتنے ہم جشن منا رہے ہیں, آپ مظاہرہ کیجیے کتنے لوگ آئیں گے, آج آپ کال کیجیے احتجاج کی کتنے لوگ آئیں گے, ابھی آپ جی محفل میلاد منعقد کیجیے, بڑے بڑے شعرا اور قصیدہ خوان کو بلائیے ماشاءاللہ سے, کیونکہ میٹھا میٹھا دین ہے نا, سادہ سادہ دین ہے, سبحان اللہ کہنا ہے, واہ واہ کہنا اللہ کہنا ہے, جی گانوں کی طرز پہ دھنے بنا کر آپ یوٹیوب پہ ڈال دیں ماشاءاللہ سے بڑی چلے گی. ایسا دین جس میں کسی کو برا نہ کہنا ہو, ظالم کی ظلم کی نفی نہیں کرنی ہو, سبحان اللہ واہ واہ ہو, لفافہ لے کر یہ جا وہ جا, تو ایسے میں بہت سارے لوگ آئیں گے زندگی گرہ میں, یاد رکھیے گا. تو ہمیں ہر قسم کے ظلم کی نفی کرنی ہوگی. یہ ظلم جو آج ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے قانون کی دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں, اگر کوئی جرم ہے، الزام ہے، تو ثابت کیجیے، عدالتوں میں لے کے آئیے. لا وارث تو نہیں ہے، لیکن کتنے افراد ہیں، کتنے آپ کو ایسے خطبہ، ایسے ذاکرین، ایسے شعرا، ایسے منقبت خواہ ملیں گے جنہوں نے محفل میلاد میں مذمت کی ہو. کوئی ایک جملہ، کوئی ایک شعر، کوئی ایک آواز، کوئی ابتدا میں، انتہا میں، وسط کلام میں کچھ تو ہونا. شہدا کے مومنین بے درجے سے شہید ہو گئے. یہ 14 نوجوان جن کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ اداروں سے تھا، ریاستی اداروں سے، ان کو شہید کیا گیا. تو عزیز نے کہا ہمیں بولنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا. اور پھر یہ ظلم جو ہو رہا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 37 افراد کو امنیسٹری انٹرنیشنل کے مطابق، جن میں سے اکثریت، اگر سب نہیں تو اکثریت، اہل تشیع افراد کی تھی. یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسا ملک ہے جس کا نہ آئین قرآنی، جس کا نہ نظام قرآنی، جس کا حکمران نہ قرآنی ہے نہ خلافت راشدہ کے قانون کے مطابق ہے. توجہ رکھیے گا، بادشاہی نظام. خود اہل سنت کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک حکومت اسلامی رہے گی، اس کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ کون سا نظام؟ یہ امیر شام کا دور تھا، اس کے بعد تبدیل ہو گئی. یہ اہل سنت کی روایات موجود ہیں زندہ گرامی، اور اسی آمریت اور ملوکیت کا نتیجہ یزیدیت کی شکل میں سامنے آیا. اور آج کی موجودہ اکثر عرب ریاستیں در حقیقت اسی غیر انسانی، غیر الہی، غیر قانونی در حقیقت بنیادوں پر قائم ہیں. اگر آپ کہتے ہیں خلافت کا نظام ہے تو خلافت کا نظام بادشاہی نظام نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ امامت کا نظام ہے تو اس میں بھی بادشاہ کی کوئی گنجائش نہیں، اصلا چناؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں خدا جو ہے ولی امر کا انتخاب کرتا ہے، خدا امام کا انتخاب کرتا ہے. تو ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا. زندہ نگرامی، آج آپ دیکھیں کہ 1200 دن ہو گئے آیت اللہ ابراہیم زرگرکی کو گرفتار ہوئے، کتنی آوازیں اٹھی ہیں ہمارے یہاں سے. ہم کہیں جناب یہ نائجیریا کا مسئلہ ہے، یہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے، سیلاب والوں کا ایران کا مسئلہ ہے، جی فلاں فلاں کا مسئلہ ہے، تو آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا امام الانس والجان، یہ کہتے ہیں نا آخر میں جب آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. جنوں اور انسانوں کے امام، اگر یہ تمام انسان جن پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جن کی مثالیں میں نے دی، یہ انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ انسان ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا امام بھی وہی ہے جو میرا امام ہے، یا ان کا امام الگ ہے، میرا امام الگ ہے، سب کا امام ایک ہی ہے. خوب، جب یہ طے ہو گیا کہ ان کا امام بھی وہی ہے جو میرا امام ہے، اور ان کا اور میرا امام وہی ہے جو خدا کی طرف سے پردہ غیب میں موجود ہے اور اس غیبت کبرا کا زمانہ گزار رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو کچھ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، خواہ وہ سری لنکا میں بے گناہ میں شیعہ سنی مسلمان غیر مسلمان کی بات ہے، بے گناہ مارا جائے، یعنی میں مجھے حق نہیں دیا اسلام نے کہ میں کسی کو بے گناہ مار دوں، حق نہیں ہے. اصل جہاد کا فلسفہ جو کیا جاتا ہے، جس کو محمد بن قاسم کو شہزادہ بنا کر اور اسلام کا مبلغ اور اسلام کا فاتح اور اسلام کا پتہ نہیں کیا کیا جیسے پہنا کر اس کو سندھ بھیج دیا جاتا ہے، یہ چور لٹیرے ڈاکو عیاش شباب و کباب کے دلدادا یہاں آتے تھے سادات کو قتل کرنے اور عیاشیاں بناتے تھے. تو یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی ظلم و ستم ہے ہمیں بولنا ہوگا. تو یہ جتنے بھی افراد ہیں، خواہ وہ سری لنکا میں بے گناہ مارے جائیں، حتی ٹریڈ ٹاور جو تقریباً جس میں امریکہ کے 2 برج گرے تھے، 2 ٹاور گرے تھے، اس میں جو بے گناہ مارے گئے ہیں، شاید آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ میں اتنے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اسلام ہے، یہ حقیقی آل محمد کا پیغام ہے. جتنے بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی دین کے ہوں، کسی بھی آئین کے ہوں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا امام زمانہ خوش ہوں گے اس پہ، راضی ہوں گے اس پہ کہ چلو جی میرے بچ گئے وہ والے مر گئے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. عزیز علی کرامی، انسانیت کا من قتل النفس بغیر نفس، جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر حق، نہ حق قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، انسان تمام انسانوں کو قتل کیا. امام زمانہ حتماً و یقیناً اس تمام قتل و غارت پر، اس تمام ظلم و ستم پر جو کسی بھی شکل میں ہو خوش نہیں ہے. میں اپنی گاڑی اپنی آسانی کے لیے ڈبر پار کر دیتا ہوں، روڈ بلاک کر دیتا ہوں، یہ بھی ظلم ہے عزیز جانے گرامی. میں اپنی گاڑی کی ٹیوننگ نہیں کرا تھا، دھواں جو ہے لوگوں کو اذیت دیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. میں سگریٹ پی کر فضا کو مقدر کرتا ہوں، یہ دوسروں کی آزاد فضا کے سانس لینے کے حق پر ڈاکا ہے. امام اس کو قبول نہیں کرے گا. توجہ رکھیے گا، آیت اللہ مرشد نجفی سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں امام چائے نہیں پیتے تھے. انہوں نے جب چائے پیش کی کہ قبل چائے پیجیے، ان کو نہیں پتا تھا یہ امام ہے. تو امام نے اپنی پاس کپڑے سے سادی روٹی اور خیار کھیرے نکالے اور وہ کھائے اور کہا کہ ہم ان فضولیات میں نہیں پڑتا. چائے جیسی چیز کو امام نہیں کہہ رہے. تو دخانیات اور اسموکنگ تو بہت دور کی چیز ہے عزیزان گرامی. تو ہر قسم کے ظلم و ستم کو ہمیں نفی کرنی ہوگی، تب جا کر ہم امام زمانہ کا استقبال کرنے کے قابل ہو سکیں گے. کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ آگے اصلاح کرے گا، وہ آگے ظلم و جور کو ختم کرے گا، کسی بھی قسم کا ظلم و جور ہو امام آگے اس کی نفی کرے گا. خب جب میں ظلم و جور کو پسند کرتا ہوں کسی بھی قسم کا ہو اور مجھے پتا یہ شخص آ کر جو ہے ظلم کو مٹائے گا، تو میں کیسے استقبال کر سکتا ہوں؟ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی نجی زندگی سے بھی ظلم و ستم کو مٹانا ہے اور اپنی اجتماعی زندگی سے بھی ظلم و ستم کو مٹانا ہے. لہذا یہ جو ہم زیارت پڑھ رہی، جو لعنت بھیج رہے ہیں، یہ تیاری ہے در حقیقت کہ جو آنے والا ہے ظلم کو مٹانے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ. جب میں اپنی زندگی سے ظلم کو مٹاؤں گا، آپ اپنی زندگی سے ظلم مٹائیں گے، اس وقت الاجل کہنے کا مزہ آئے گا، اس وقت الساعہ کہنے کا لطف آئے گا، اس ساعت کا لمحہ البصر کہنے کی لذت ہمیں محسوس ہوگی. کیونکہ جب دل خود خالی ہے ظلم سے اور ظلم کی نفی کرنے والا ہے. لہذا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، خواہ وہ قومی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور میں بارہا ان تمام ایام میں جشن سرور میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ آج جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، بھائی کیوں نائجیریا کے ابراہیم زکزکی کو پاکستان میں لے کے آ رہے ہو، کیوں پاکستان کی سیاست کو اور یہاں کے مومنین کو پریشان کر رہے ہو، کہ وہاں قتل و نشین کے ہو رہے ہیں، یہاں پہ بھی تو ہو رہے ہیں، ہوا کر قتل قتل ہے، ان کا ہو یا ہمارا ہو، فلسطین کا ہو یا لبنان یا بحرین یا یمن کا ہو. یمن پہ آپ دیکھیں کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اور مزے کی بات تو یہ کہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کونسل ہے اس کا رکن بھی سعودی عرب ہے، ماشاءاللہ سے. اس سے بڑھ کر اور دنیا میں کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ ایک طرف انسانی حقوق کا ممبر بنا رکھا ہے، دوسری طرف آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ کھلے عام بمباری کریں نہتے مسلمانوں پر. بھائی یہ ظلم و ستم ہے، ہمیں بولنا ہوگا. اور ہم نہیں بولیں گے تو یہ تصور مت کیے گا کہ میرے اور آپ کی خلاصی ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی. ظلم کا نظام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو ظلم پر خاموش رہتا ہے وہ ظلم کی چکی میں کہیں نہ کہیں پستا ضرور ہے، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پھر قبر میں ضرور اس نے پسنا ہے. لہذا ہمیں اپنے اجتماعی فرائض کو انجام دینا ہوگا، اٹھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور آج جو لوگ مخالفت کریں گے، جناب یہ غیر ملکی معاملات کو پاکستانی سیاست میں کیوں لے کے آ رہے ہو، کل یہی افراد امام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے. یہی سوچ، یہی نظریہ. لبرلزم پر لبرل ہو جاؤ، نیوٹرل ہو جاؤ، برا کسی کو نہیں، سب اچھا ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. یہ منارے ہیں کہ جس سے امام زمانہ سے جنگ کی بو آتی ہے. آپ کے محبت بھی امام کے لیے، نفرت بھی امام کے لیے، دوستی بھی خدا کے لیے، دشمنی بھی خدا کے لیے. یہ ہے اہل بیت کا نعرہ، نہیں کہ دوستی سب کے لیے، نہیں کہ محبت جو ہے وہ سب کے لیے، نہیں سب کے لیے نہیں. تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کہتے ہیں؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین کیوں کہتے ہیں؟ مرد آباد یزیدیت کیوں کہتے ہیں؟ مرد آباد شمر کیوں کہتے ہیں؟ یا تو اپنا دین بدل دیجئے، نیا دین آئیے، یا پھر اگر دین پر چلنا ہے تو پورے پورے چلیے، جو دین کی روح ہے، دین کا فلسفہ ہے. بس عزیزانِ گرامی کی تحریک کو تمام کیا. لہذا ہمیں ہر قسم کے ظلم کی نفی کرنی ہوگی، اور جو آج مخالفت کر رہے ہیں وہ امام کے مد مقابل ہوں گے یقیناً. وہ کہیں گے یہ امام، بھائی یہ سیاسی امام نہیں چلنے والا جو امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف، جی لینڈ معاملے کے خلاف، پتہ نہیں کس چیز کے خلاف امام کھڑے ہوں گے. ہم میں سے اکثر لوگ امام کے مد مقابل آ جائیں گے. اس میں مولوی بھی ہوں گے, ملا بھی ہوں گے, نام نہاد ذاکر و مشتہد بھی ہوں گے, سب شامل ہوں گے جن کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. توجہ رکھیے گا, وہی امام کے مد مقابل آئے گا. اس کی دکان بند ہو رہی ہے, اس کا کاروبار مان پا رہا ہے, اس کی شہرت میں کمی آ رہی ہے, لہٰذا وہ امام کے مد پر. کیوں؟ کیونکہ امام آ کر سیاست کی اصلاح کرے گا, نظام کی اصلاح کرے گا, زمین کی اصلاح کرے گا, نظام ولایت, نظام قرآن کو نافذ کرے گا. اب اس دوران جتنی جتنی دکانیں آئیں گی ان سب کو مسمار کیا جائے گا, سب کے کاروبار مان پڑ جائیں گے. یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے کہ ہر قسم کے ظلم کے لیے, اور یہ ظلم کی چکی میں نے کہا کہ تاریخ کا ایک اپنا انداز اور رخ ہے. کتنے قتل نہیں کیے فرعون نے, کیا ہوا؟ قبر بھی نصیب نہ ہو سکی. شداد, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, اور پھر در حقیقت انہوں نے جنہوں نے حق آل محمد کو غسل کیا, اور پھر جنہوں نے آل محمد ظلم کیا امام حسین کو قتل کیا. وقتی طور پر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اہل حق ہار گئے, دب گئے, قتل ہو گئے, اسیر ہو گئے, قید میں ڈال دیے گئے, لیکن نہیں, خدا کا نظام باقی ہے. جناب زینب کے خطبات نے در حقیقت, امام سجاد کے خطبات نے, ان کی صبر نے, ان کی پائیداری اور استقامت نے در حقیقت یزیدیت کو دفن کر دیا تھا میدان کربلا میں. ہتھکڑیاں امام سجاد کے ہاتھ میں نہیں تھیں, ہتھکڑیاں یزید اور یزیدیت کے ہاتھوں میں تھیں. ظلم کا اپنا ایک نظام ہے, ایک ٹینیور ہے جو اسے پورا کرنا, اس کے بعد خود بخود اس کی جو ساخت اور بافت ہے وہ ڈھیلی پڑنے لگتی ہے, امور پر گرفت اس کی کمزور ہونے لگتی ہے. اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا انور سادات جیسے لوگ اور اسی قسم کے اور دوسرے نظام کے جو ظلم و ستم کرتے رہے, شاہ ایران کو آپ دیکھیں, صدام آپ کے سامنے مثال ہے, لیبیا آپ کے سامنے مثال ہے. یہ وہ افراد تھے جن کو بٹھایا گیا تھا, یہ گماشتے تھے, یہ ایجنٹ تھے, یہ مہرے تھے, لیکن کیا ہوا, یہ سب نابود ہو گئے, اور انشاءاللہ جو آج وہ بھی نابود ہو جائیں گے. اور اس وقت دنیا پہ جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں عزیزان گرامی, وہ مختلف حوالے سے مختلف مسائل کا شکار ہیں. آج جو شہزاد آ کے پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ کرتے ہیں, خود ان کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں, خود ان میں رستہ کشی موجود ہے, کھینچتانی اقتدار کی موجود ہے. لہذا ظلم کا نظام جو ہے وہ ہمیں بظاہر وہ خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن اس کی ایک میعاد ہے, ایک وقت ہے جسے اسے پورا کرنا ہے, وہ ختم ہو جانا ہے. یہ ظلم انفرادی سطح کا ہو, اخلاقی نوعیت کا ہو, یا پھر اجتماعی اور سیاسی میدانوں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق رکھتا ہو, اس سب نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. امتحان تو ہمارا ہے کہ ہم کب کس ظلم کے خلاف بولتے ہیں. آیا خاموش ہو جاتے ہیں؟ ہم جتنا خاموش رہیں گے اتنا ہی امام عصر علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو کہنے کی آرزو اور تڑپ جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی. جتنا ہم ظلم سے سازباز کریں گے, مکمکا کریں گے, دوستی کریں گے کسی بھی صورت میں, اتنا ہی ہم امام عصر علیہ السلام سے دور ہو جائیں گے. سعودی عرب کا واقعہ ہو, کوئٹہ کا واقعہ ہو, یا بلوچستان میں ان 14 افراد کی شہادت کا واقعہ ہو, کہ وہ تمام افراد, یہ تمام واقعات جس کا ہمیں بولنا چاہیے. اور اگر آپ بول نہیں سکتے, اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر ہے, خوف ہے, آپ بہت زیادہ خائف ہیں, پریشر کا شکار ہیں, کم سے کم ایک لائک کا بٹن آتا ہے آپ کے موبائل اور آپ کے فیس بک میں, اس کو تو دبا سکتے ہیں, اس کو شیئر تو کر سکتے ہیں. آپ میں دم نہیں ہے, آپ میں خم نہیں ہے, آپ میں جو ہے وہ تڑپ نہیں ہے, کم سے کم لائک کر کے اس کو فارورڈ تو کر سکتے ہیں, آگے شیئر تو کر سکتے ہیں, کم سے کم دوسروں تک تو پہنچا سکتے ہیں, کم سے کم اتنا تو کریں کہ جو بول رہا ہے اس کی تائید کی جائے. ماتھی بہت سے علماء تھے جنہوں نے حق گوئی کی, لیکن ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا. مجھے بھی معذرت کے ساتھ اپنی عوام سے بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ اگر مجھے پابند سلاسل کیا جاتا ہے تو مجھے بھی پتا ہے کہ دو چار لوگ میرے پاس آئیں گے, دو چار دن کے بعد ان کے بھی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, آپ کا پیش امام اور اسی قسم کے دوسرے علماء جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے, وہ افراد جو علماء بھی نہیں تھے, قومیات کے مسئلے میں شیعت کے تحفظ کے لیے, شیعت کے مقدمے کے لیے بولتے رہے, کتنے افراد نکل کے سامنے آئے. ممکن ہے کہ مجھے ان کی طریقہ کار سے روی سے اختلاف ہو, اور ہو سکتا ہے کسی کو بھی سیدھے, لیکن من حیث القوم کو ہمیں بولنا چاہیے. تو مجھے بھی امید نہیں کہ میرے پیچھے کوئی آئے گا اور میرے لیے مثلا کہے گا کہ فلاں میں فلاں کو رہا کیا جائے, کیونکہ مزاج یہی ہے. کیونکہ ہمارے گھر میں جب تک آگ نہ لگے, ہمارے گھر سے میت نہ اٹھے, ہمارے گھر پر ریڈ نہ پڑے, ہمارے گھر پر جو ہے وہ کسی پہ جو ہے کسی کو گرفتار نہ کیا جائے, ہم کس سے بس نہیں ہوتے. اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایوانوں کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جناب فلاں مسئلہ اور فلاں معاملہ, اور ہمارا بچہ چھٹ جائے, ہمارا بچہ آ جائے اور ہمارے تعلقات ہو جائیں. یہ ہمارا تمہارا اسی لیے ہی تو کربلا بنا, یہ ہر شخص یہ کہہ کے بیٹھ گیا. حسین ابن علی کے ساتھ اتنے لوگ جانے والے ہیں, جا رہے ہیں, میں جا کے کیا کروں گا. امام نے یہی کہا تھا کہ مجھے تیرے تلوار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, تلوار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, تم آؤ. جذبہ آئے, ایمان آئے, اعتقاد آئے, صداقت آئے, سچائی آئے, تو ہمیں تیار ہونا ہوگا. اور ہر مسئلے میں ہمیں اپنی موجودگی کو سامنے رکھنا ہوگا. میں نے عرض کیا جتنا میں ظلم کو پی رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں, سہ رہا ہوں, سازش کر رہا ہوں, مکمکا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہوتا ہے, چلتا ہے, دیکھا جائے گا, میں اتنا ہی امام عصر کے انقلاب سے, ان کی حمایت سے دور ہو رہا ہوں. بس اذان گرامی آپ کے ذہن کو تمام کیا, میں سدا مزاحم ہونا نہیں چاہتا. ایک سارے صاحب آپ کی مجلس ہے, ترہیم ہے, بلندی درجات کی مجلس ہے. آئیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ خدا ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محفوظ کرے. آیت اللہ باقر النعمت کا کیا قصور تھا؟ یہ 15 سالہ بچہ جس پر ملک کے خلاف سازش کرنے, جاسوسی کرنے اور نہ جانے مظاہرے کرنے کا الزام تھا, یہ بالکل وہی عدالت جو فرعون کے زمانے میں ہوا کرتی تھی, خود ہی لے کے آتے تھے, خود ہی فیصلہ سناتے تھے, خود ہی پھانسی دیتے, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی قاضی, نہ کوئی عادل, کچھ وہی سب یہاں ہو رہا ہے, وہ سب وہاں ہو رہا ہے. سنائی گرن, یہ پاکستانی حکومت کو بھی بولنا چاہیے اس مسئلے پر. اس سے پہلے بھی شہزادے آئے تھے جو خود تم جیسے انسانوں کے مرونے ملنے تھے, تو وہ اپنی حکومت نہیں بچا سکتے, وہ تمہیں کیا دے کے جائیں گے. لہذا پاکستانی حکومت کو احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ نسل کشی جو ہو رہی ہے, یہ جو جنوسائڈ کیا جا رہا ہے, خواہ وہ پاکستان میں ہو, کسی بھی سطح پر, کسی بھی شکل میں, یا کسی بھی ملک میں ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگر کوئی سنی بھی مارا جاتا ہے اور غیر قانونی ہو رہا ہے, اخلاقی اور غیر شرعی طریقے سے, ہم اس کی مذمت کریں گے. حتیٰ کہ پاکستان کے ہی افراد پاکستان کی جیلوں میں کس طرح جو ہے وہ سڑ رہے ہیں, جن پر کوئی الزام نہیں, جن پر کوئی جرم ثابت نہیں, ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ابھی کچھ عرصے فروری کے مہینے میں ایک کھیپ آئی تھی جب وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہوا تھا, اس کے بعد کچھ لوگوں کو آزاد کیا گیا تھا. لوگ سڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, گل رہے ہیں, ان کا کوئی شناوا نہیں ہے. یہ ظلم ہے, ہر قسم کا ظلم ہے. ہمیں اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہوگا, یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اس ذریعے ابھی کراچی کے دو علاقوں میں, ایک سلمان فارسی اسٹریٹ ٹاؤن میں اور ایک نیو کراچی انڈر مور کے پڑی, رات میں گھس کر سلمان فارسی کی مسجد کو توڑا جاتا ہے, نقصان پہنچایا جاتا ہے, مسجد کا احترام, علم کا احترام, قرآن مجید کا احترام پامال کیا جاتا ہے, کوئی آواز نہیں. انڈر مور پر جو لینڈ مافیا ہے اس کے پیچھے دہشت گرد عناصر ان کو آگے کر کے, جی علم نہ لگو, علم جلا دیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے, پتھراؤ کیا جا رہا ہے, کوئی آواز ہے, کوئی احتجاج ہے؟ معذرت کے ساتھ نہیں, اصلا شاید لوگوں کو پتا بھی نہ ہو. یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنی ہمت ہے تم میں. وہ داعش جو بھاگی ہوئی ہے, اس کو پاکستان میں سپاہ صحابہ, القاعدہ, لشکر جنگی, طالبان کی صورت میں در حقیقت انہیں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, کوئی اور نہیں ہے, الگ سے کوئی ورژن نہیں آیا. یہی لوگ ہیں جو داعش بن جائیں گے, یہی لوگ ہیں جو در حقیقت یہ سب قتل و غارت کر رہے ہیں. تو ہمیں ہوش کے ناخن لے جاؤں گا. بس اذان گرامی, جتنے افراد شہید ہوئے, کسی کا سر قلم کیا گیا, کسی کو در حقیقت زد و کوب کیا گیا, کسی کو شکنجا دیا گیا, میں کہوں گا پھر بھی تم خوش نصیب ہو. اے کوئٹہ کے شہید ہو, اے سعودی عرب کے شہید ہو, خوش نصیب ہو کہ تمہارے پیچھے کچھ لوگ تھے جو تمہارے جنازوں کو اٹھانے والے تھے.
کچھ لوگ تھے جو تمہاری نماز جنازہ میں شریک تھے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے تمہیں غسل و کفن بھی دیا، تمہیں دفن بھی کیا اور تمہاری قبر پر علامت نشان بھی رکھا۔ آپ نے دیکھا تصویریں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، لیکن میرا دل روتا ہے سید سجاد کے لیے۔ ہائے وہ مظلوم بیٹا، وارث کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، تو وارث چاہتا ہے جو ملنے آئے وہ دو کام کرے، ایک یہ کہ اسے گلے لگا لے، سامنے والے کے کندھے پر سر رکھ کے رو سکے، دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، اور دوسرا کیا چاہتا ہے آپ سے، چاہتا ہے دو میٹھے بول تعزیت کے، اسے بولو تاکہ اس کے غم کا بار ہلکا ہو سکے۔ سید سجاد کو یہ بھی نصیب نہ ہوا، اجر کو ملتا۔ سید سجاد کا امتحان بڑا عجیب ہے، یہ امتحان کسی اور امام کا نہیں ہے۔ زندگی ربی جتنے بھی آئمہ شہید ہوتے تھے ان کے فرزند ان کے کفن دفن نماز جنازہ کا انتظام کرتے تھے، مگر جو کربلا حسین کی ہے، جو امتحان سید سجاد کا ہے، ایسا امتحان اور ایسی کربلا پھر کبھی نہ بن سکی۔ عزادارو بس ایک دفعہ سید سجاد آتے ہیں اور امام حسین کے لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں، مگر لاشا اتنا خستہ ہو چکا ہے، اتنا پامال ہو چکا ہے کہ بند بند جدا ہو گیا، سرانے کی طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں جنازہ ڈھلک رہا ہے، پائنجی کی طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں جنازہ، در حقیقت لاشا جمع نہیں ہو پا رہا۔ کہا بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی لے آؤ، ایک اوریا لے آؤ، میں اپنے بابا کے جسم کو اس پر رکھ کے لٹاؤں گا۔ ہاں عزادارو مجھے وہ مناظر یاد ہیں کہ کوئٹہ کے مومنین کے لوگ تین دن تک بیٹھے رہے، مگر حسین کا جنازہ تین دن تک زمین کربلا تھا۔ ارے کوئی نہیں تھا جو حسین کے جنازے پر کفن لے کے آئے۔ عزادار آپ نے دیکھا مومنین نے کتنی استقامت کی ڈٹے رہے جمے رہے، مگر ہاں تم کربلا میں ہوتے سعودی عرب والوں، اپنے شہدا کو دفنانے والوں، کوئٹہ والوں، ارے تمہاری جگہ خالی ہے کربلا میں، ایک لاشا بہتر ہے، ایک بیٹا آیا ہے، ارے لاشا دفنانا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ لاشے کو ایک دفعہ چٹائی میں رکھا، قبر میں اتارا۔ عزادار رسمی یہ ہوتی ہے، قبر میں اتارنے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کیا جاتا ہے، مگر ہائے مظلومی سید سجاد، ارے کفن کہاں نصیب ہوا بابا کو جو بندے کفن کھولتے، اور ارے بابا کا سر اقدس کہاں تھا جو آخری دیدار۔ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین قلبون۔ بار الہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما، جن مومنین کے سال ثواب کے لیے، جن شہدہ کے سال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی گئی، جن درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو جوار سید شہدا علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہ میں کبھی صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں متحد و منظم قوم بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر محاذ اور ہر سطح پر ہر ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اسیروں کو بشمول آیت اللہ رب زکزک کو رہائی عطا فرما، دشمن دین و پاکستان کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام کی افواج کو سربلندی عطا فرما، وہ عالمی طاقت جو پاکستان کے خلاف، اسلامی انقلاب کے خلاف، مرجعیت کے خلاف زبانیں کھول رہی ہیں، خداوند ان کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد وال محمد کا، مسنگ پرسن ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ خدا وندہ تجھے اسیر سید سجاد کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ کو رہے عطا فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین دفعہ سورہ اخلاص، جملہ مومنین مومنہ جن کے اس سال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی گئی ہے، شہداء کوئٹہ بلوچستان اور سعودی عرب کے لیے، اور تمام شہداء عالم اسلام خصوصاً مدافعان حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بھی۔